यानी अब उन्होंने ये बात की। इसके बाद जाहिर है कि वो सूरत हाल थी ना कि दमिश्क के मनारे पर जिस मसीह महूद ने उतरना है उसको अलग कर दिया जाए, यानी उसको न छेड़ा जाए और एक मसीले मसीह होने का। अब उन्होंने जब ये कहा कि नहीं, वो उससे मुराद भी यही था, तो अब जाहिर है कि ये मसला पैदा हुआ कि फिर हदीसों के अंदर जो बातें कही गई हैं उनकी क्या तशरीह होगी। यानी मसीह के नजूल को तो कह दिया गया कि उससे मुराद इब्न मरियम या मसीह इब्न मरियम का दोबारा नजूल नहीं, बल्कि उनकी सिफात की हामिल एक शख्सियत का पैदा होना है। तो पहली बात तो इस्तियारे के रंग में हो गई। अब उसके बाद यह था कि उन्होंने फिर हकीम नूरुद्दीन साहब ने मतवज्जे किया कि ये जो आपने मामला आगे कर दिया है, यानी पहले तो ना दमिश्की हदीस के मिज़दाक को अलग रखा जाए, तो अब जब आपने इसको एक कर दिया है तो ये एक करने से जो पेचीदगी पैदा हो जाएगी कि दमिश्क के मनारे में आना है ना, तो दमिश्क का क्या मसला होगा, दमिश्क तो शहर है ना एक शाम का, तो उसको क्या करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद मिर्ज़ा साहिब इज़ाला या हाम अपनी किताब में लिखते हैं कि ये आजिज भी इस बात की तफ्तीश की तरफ मतवज्जे नहीं हुआ कि वो मानी क्या है कि इसी असना में, यानी कहते हैं कि मुझे तवज्जो नहीं हुई थी, मैंने ये बात तो कह दी लेकिन मुझे ये तवज्जो नहीं हुई थी अभी कि ये दमिश्क का क्या बनेगा। तो ये आजिज अभी इस जाने में मतवज्जे नहीं हुआ था कि इसी असना में मेरे एक दोस्त और मुहिब मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब इस जगह कादियान में तशरीफ लाए, पहले तो खत लिखा था उन्होंने, अब वो तशरीफ लाए और उन्होंने इस बात के लिए दरखास्त की कि जो मुस्लिम की हदीस में लफ्ज दमिश्क और नीज और चंद ऐसे मुजमल अल्फाज हैं इनके इंकशाफ के लिए जनाबे इलाही में तवज्जो की है। यानी अब जबकि आपने कहा है कि आप मसीह मसीह हैं तो फिर आप जरा मतवज्जे हो अल्लाह ताला की तरफ कि यह भी बताया जाए कि यह क्या है सूरत। कहते हैं चूंकि इन दिनों मेरी तबीयत अलील और दिमाग नाकाबिले जद्दोजहद था इसलिए मैं इन तमाम मकासद की तरफ तवज्जो करने से मजबूर रहा, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो करने से एक लफ्ज की तशरीह यानी दमिश्क के लफ्ज की हकीकत मेरे ऊपर खुल गई। यानी उन्होंने कहा कि मैं चूंकि बीमार था, तबीयत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं पूरी तरह तो उस हदीस के बारे में जनाबे इलाही में मतवज्जे नहीं हो सका, लेकिन एक बात इन दिनों उनके तवज्जो दिलाने पर जब मैंने तवज्जो की तो खुल गई। वो क्या खुली? बस वाजे हो कि दमिश्क के लफ्ज की तावील में मेरे ऊपर मिन जानबिल्ला ये जाहिर किया गया है कि इस जगह ऐसे कस्बे का नाम दमिश्क रखा गया है। यानी इस रवायत में क्योंकि मसीह को नहीं नाजिल होना, मसीले मसीह को आना है, तो जो दमिश्क में कहा गया है तो असल में उससे मुराद शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क नहीं है, बल्कि एक ऐसे कस्बे का नाम इस्तियारे के तौर पर दमिश्क रखा गया है जिसमें ऐसे लोग रहते हों जो यजीदियों तबा यजीद पलीद की आदातों ख्यालात के पैरों हैं। क्योंकि दमिश्क में यजीद की हुकूमत कायम हुई थी जिनके दिलों में अल्लाह और रसूल की कुछ मोहब्बत और अहकाम इलाही की कुछ अजमत नहीं, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अपना मामूल बना रखा है और अपने नफ्स अम्मारा के हुक्मों के ऐसे मुती हैं कि मुकद्दसों और पाकों का खून भी उनकी नजर में सहल और आसान है और आखिरत पर ईमान नहीं रखते और खुदा ताला का मौजूद होना उनकी निगाह में एक पेचीदा मसला है जो उन्हें समझ में नहीं आता। और क्योंकि तबीब को बीमारों की तरफ आना चाहिए इसलिए जरूर था कि मसीह ऐसे ही लोगों में नाजिल हो। बस मसीह का दमिश्क में उतरना साफ दलालत करता है कि कोई मसीले मसीह जो हुसैन से भी हुसैन वो मुकाबला हुआ ना यजीद का, बवजह मुशाबहत इन दोनों बुजुर्गों की मुमासलत रखता है यजीदियों की तंबीह और मुलजम करने के लिए जो मसीले यहूद है उतरे। दमिश्क का लफ्ज महज इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तब उसने मुझसे कहा कि ये लोग यजीदी तबा हैं और ये कस्बा कादियान यानी वो इल्हाम करने वाले हातिफ ने और ये कस्बा कादियान दमिश्क के मुशाबे है। यानी ये मसला उन्होंने इस तरह हल किया कि असल में दमिश्क जो है इससे मुराद शाम का दमिश्क नहीं है, बल्कि इससे मुराद एक ऐसा कस्बा है जिसमें यजीदी तबीयत के लोग पाए जाते हैं और वो ये कादियान है। एक मसला इस तरह हल हुआ। उसके बाद एक अगला मसला उन रवायतों में था, वो मसला ये था कि मसीह के नजूल की रवायतों में ये बयान हुआ है कि वो दमिश्क के मशरकी जानेब जब एक मशरकी जानेब की मस्जिद के सफेद मनारे पर उतरेंगे तो उन्होंने दो जर्द चादरें ओढ़ी हुई होंगी। اب دو زرد چادریں اگلا مسئلہ ہے، اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، اور یہ جواب جو ہے یہ بھی ایک خطبہ الہامیہ ہے ان کا، اس میں منارت المسیح کے لیے چندہ بھی مانگا گیا تھا، اس میں انہوں نے دیا، کہتے ہیں کہ میں ایک دائم المرض آدمی ہوں، اور وہ دو زرد چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان میں مسیح نازل ہوگا، وہ زرد چادریں میرے شامل حال ہیں، یعنی وہ میری حالت میں موجود ہیں اگرچہ میں پہن کے نہیں آیا ان کو، جن کی تعبیر علم الرویا کی روح سے، خوابوں کا علم جو ہے کی روح سے دو بیماریاں ہیں. یہ تعبیروں کی کتابیں آپ دیکھیں نا، تو اس میں چادر اوڑے ہوئے تو اس کو بیماری سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس سے اس کو سمجھا، دو بیماریاں ہیں. سو ایک چادر میرے اوپر کے حصے میں ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے ہمیشہ سر درد اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورے کے ساتھ آتی رہتی ہے. یعنی ایک زرد چادر جو ہے وہ یہ ہے، اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ ذیابیطس کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے، اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے، اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر اوارے زوف کے ہو سکتے ہیں سب میرے شامل حال رہتے ہیں. تو میں پوری طرح دو زرد چادریں اوڑے ہوئے ہوں، یہ انہوں نے اس کی تعویل کی. اچھا اب دمشق کے بارے میں انہوں نے بتا دیا، دو زرد چادروں کے بارے میں بتا دیا. اگلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سفید منارہ اس کا کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سفید منارہ جو ہے یہ تو باقی سب تمثیلات مکمل ہو گئے، تو 1900 میں انہوں نے ایک اشتہار چھاپا اور اس میں کہا کہ سفید منارہ میں خود بنا دیتا ہوں. چنانچہ 1902 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور یہ منارت المسیح کے نام سے اس وقت قادیان میں موجود، یعنی وہ انہوں نے خود تعمیر کر دیا تاکہ مزید استارے جو ہیں ان کی ضرورت نہ رہے، ایک چیز کم سے کم حقیقی طور پر وجود پذیر ہو جائے. اچھا جناب، یہ مسئلہ ہو گیا. اس مسئلے کے بعد اب دیکھیے کہ وہ اب نبوت کا دعویٰ کس طریقے سے کرتے ہیں. یعنی اب تک تو صورتحال یہ تھی کہ ایک مسیح کی صفات والا مسیل مسیح آ گیا ہے، اور مسلمان یا دوسرے لوگ جس مسیح موعود کا، مسیح موعود یعنی جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، نزول عیسیٰ ابن مریم کی جو روایات ہیں اور انتظار کر رہے تھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایک مسیح کے صفات رکھنے والے کو آنا تھا. تو یہ جب انہوں نے پھر آج سے آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کیا، میں اس کی کچھ تفصیلات ہیں، مطلب پھر کیا ہوا، کچھ اصل میں مسائل پیدا کر دیے لوگوں نے، اور ان مسائل کے بعد بتدریج بات آگے بڑھی، تو پھر انہوں نے دعویٰ کیا. یہ جو دعویٰ ہے یہ مرزا صاحب نے 1902 میں ایک رسالہ لکھا تھا تحفۃ الندوہ کے نام سے. اس میں انہوں نے ندوۃ العلماء جو ہے ہندوستان میں لکھنؤ میں، اس کی مجلس کے علماء کو مخاطب کیا تھا، اور ان کا اس وقت ایک اجلاس ہو رہا تھا امرتسر میں. اس میں مرزا صاحب نے لکھا، پس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں، یعنی جو میں لوگوں کو اپنا کلام سناتا ہوں، یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور تورات خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے، مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا، اور نہ مجھے مسیح موعود مانتا ہے، اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے، کیونکہ جس امر کو اس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا رد کر دیا. میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوتا تو ہلاک کیا جاتا، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں سچا ہوں، اور میری تصدیق کے لیے خدا نے 10,000 سے زیادہ نشانیاں دکھائی ہیں، قرآن نے میری گواہی دی ہے، پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے جو کہ یہی زمانہ ہے، اور قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے، اور میرے لیے آسمان نے بھی گواہی دی ہے اور زمین نے بھی، اور کوئی نبی نہیں جو میرے لیے گواہی نہیں دے چکا. غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزرے، یہ تصوف کے مشہور اسماء ہیں، گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا. بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں. اس میں ذلی اور بروزی نبی کی انہوں نے بات کی. اور جب لوگوں نے ذرا معارضہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا, جس ذات کا میں دعویٰ کر رہا ہوں اسی کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد ہی کو ملی مگر بروزی طور پر نہ کسی اور کو. اب یہ دیکھیے وہ تصوف کی جو مخصوص تعبیر ہے وہ نمایاں ہونی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد اس کو مزید نمایاں کیا مرزا صاحب نے دوسرے اس پہلو سے جس کو میں نے ابھی بتایا تھا. اچھا وہ چیزیں بھی انہوں نے بار بار بیان کرنا شروع کر دی کہ اب جو لوگ مجھے نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور کس طریقے سے وہ اہل کتاب کے مشابہ قرار پائیں گے, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کے ہاں ہونی شروع ہو گئی. تریاق القلوب میں وہ لکھتے ہیں غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے. اب یہ دیکھیے آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ یہ محض تعبیر نہیں ہے میری. غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود دوریہ ہیں, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خوہ اور طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے قریباً اڑائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد پھر عبداللہ پسرے عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام سے پکارا گیا. یعنی یہ وہی بات ہے. اسی جگہ یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بھی اسلام کے اندرونی مفاسد کے غلبے کے وقت ہمیشہ ظہور فرماتی رہتی ہے, اور حقیقت محمدیہ کا حلول کسی کامل متبع میں جلوہ گر ہوتا ہے. اور جو حدیث میں آیا ہے کہ مہدی پیدا ہوگا اس کا نام میرا ہی نام ہوگا, اس کا خلق میرا ہی خلق ہوگا, اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو اسی نزول روحانیت کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ گویا دوسری تعبیر بھی جو میں نے آپ سے عرض کی اس کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا. تو یہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے. اب اس میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا پچھلی دفعہ کہ اگرچہ یہ بات تو وہی ہے یعنی جو صوفیہ کہتے چلے آئے ہیں, لیکن یہ کیا ہوا کہ وہ معاف کر دیے گئے اور ان کے معاملے میں اتنی سختی اختیار کی گئی. تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جیسے جیسے بات بڑھتی چلی گئی تو ایک تو صوفیہ اپنی اس طرح کی سب باتوں کو عوام میں نہیں بیان کرتے, یعنی وہ اس کو خواص تک محدود رکھتے ہیں, بلکہ انہوں نے تو اس معاملے میں بڑی حکمت سے کام لیا کہ درجات مقرر کر دیے. انہوں نے کہا کہ ایک دین عوام کے لیے ہے وہ وہی ٹھیک ہے, ایک خواص کا دین ہے پھر ایک اخص الخواص کا دین ہے, تو عام طور پر وہ اخص الخواص ہی کے لیے اس طرح کی چیزوں کو بیان کرتے تھے, یعنی اس کی عمومی دعوت نہیں دیتے تھے. ان کے ہاں جب ان الحق کا نعرہ منصور نے لگایا تو منصور کے نعرہ لگانے کو انہوں نے غلط قرار دیا, اور غلط کس پہلو سے قرار دیا, اس پہلو نہیں کہ نعرہ غلط ہے, اس پہلو سے غلط قرار دیا کہ یہ اصل میں سر حق تھا, حق کا بھید تھا جو اس نے سر عام افشا کر دیا, یہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. چنانچہ وہ ان کے ساتھ ویسی عقیدت رکھتے ہیں. شیخ اجواری کی کتاب جو کشف المعجوب اس میں منصور کا ذکر آپ جب پڑھیں تو بڑی عقیدت کے ساتھ وہ اس کا ذکر کرتے ہیں اس معاملے میں, یعنی صرف اتنا انہوں نے گناہ کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بین ہی یہی جرم مرزا صاحب سے ہوا, یعنی ایک تو انہوں نے وہ جو سر حق تھا اس کو عوام میں ظاہر کر دیا, اور پھر عوام میں ظاہر کیا تو چونکہ مناظرانہ پس منظر رکھتے تھے لوگوں کو دعوت بھی دے ڈالی, اور پھر نہ ماننے والوں کے بارے میں کچھ سخت زبان بھی استعمال کرنا شروع کر دی, ان کی تکفیر کر دی, اور یہ کہا کہ یہ گویا جو میرا انکار کر رہے ہیں ان کا یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ قابل معاخذہ ہیں, اس کا رد عمل ہونا شروع ہو گیا, اور پھر وہ رد عمل بتدریج ان نتائج تک پہنچا جو نتائج اب آپ نے دیکھے ہیں.